تو افطار خود کس کو کہتے ہیں؟ روزہ ختم کرنے کو. تو ہم یہ نہیں کہیں گے افطار سے پہلے کھجور کھانا, ہم کیا کہیں گے؟ افطار سے پہلے نہیں, افطار نے پہلے کھجور کھانا. جب افطار کر رہا ہے تو ہاں, تو اب ایک آدمی افطار سے پہلے کھجور کھانا کیا ہے؟ ہاں جائز نہیں, حرام ہے. لیکن افطار میں کھجور کھانا سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور بول سکتے دونوں نہیں نا, یعنی وہ پسندیدہ نہیں ہے, بہت برا عمل ہے. صحیح ہے. مستحب ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ مستحب پسندیدہ, تعریف ہم نے پہلے دیکھی نا اس کی. اب کیا یہ پسندیدہ نہیں ہے جس کی ترغیب نہیں دی گئی؟ ترغیب دی گئی ہے اس کی, نہیں کرے تو برا, ہاں نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ پسندیدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کھجور سے افطار کہ نہیں کرتے تھے, تو آپ کی سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اب ایسا اگر ہو جو دونوں چیزیں اس میں آئیں, ترغیب بھی آئے اور عمل بھی آئے نبی کا, تو اس کو کس خانے میں ڈالا جائے گا؟ سنت کے خانے میں ڈالا جائے گا جو اپنے آپ مستحب ہو جاتا ہے. نہیں, ہر سنت مستحب ہوگا, ہر پسندیدہ عمل. جیسے مثال کے طور پر مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں, کیا ہر مستحب سنت ہوگا؟ اس اعتبار سے وہ سنت میں شامل ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو سینکشن کیا گیا ہے کہ وہ بھی پسندیدہ تھا. لیکن جب اس طرح کی تفریق کی جائے گی تو پھر اس کو مستحب کے خانے میں ڈالیں گے. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی عمل پر سنت ہونے کے باوجود مستحب کا حکم لگایا جاتا ہے, کیونکہ یہ فقہا کے نزدیک ایسا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر, کیونکہ اس کی ترغیب کی وجہ سے کہا جائے ہاں یہ پسندیدہ چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کو, اس لیے ثابت ہے, اس لیے پسندیدہ چیز ہے, برا نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے, صرف مباح نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اس کو مباح سے اوپر اٹھانے کے لیے, عادات سے تھوڑا اوپر لے جانے کے لیے مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے, اور اس کو سنت بھی کہا جا سکتا ہے جب اس میں تاکید بتانا ہو کہ نبی سے یہ عملاً بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو مسواک واجب کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے کوئی تین فائدے بتائیے. اس حدیث سے ماخوذ کم از کم تین فائدے بتائیں. نمبر ایک, اس حدیث سے مسواک کی تاکید معلوم ہوتی ہے یا غیر تاکید؟ تاکید معلوم ہوتی کیا؟ نہیں. کیسے؟ حکم نہیں دیے نا, تو تاکید کہاں سے معلوم ہوئی, دشواری کی وجہ سے یا حکم کی وجہ سے؟ تو حکم تو دیے نہیں, تو کیسے معلوم ہوئی تاکید؟ یہ بتائیے دشواری معلوم کیسا ہوئی, تاکید جو ہے اس کی تاکید کیسے معلوم ہوئی, دشواری کی وجہ سے یا حکم کی وجہ سے؟ دشواری کی وجہ سے. تو دشوار ہے تو تاکید کہاں سے ہوئی اس کی, یعنی دشوار چیز کی بھی تاکید ہے؟ تاکید کس حصے سے معلوم ہوئی؟ دیے نہیں نا حکم. ہاں, تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی آدمی آپ کا گلہ دبائے تو آپ کو بولنے آنا چاہیے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ حکم دینا چاہتے تھے لیکن امت کی مشقت کی وجہ سے نہیں دیے. تو اتنا زیادہ آپ کو اس کی اہمیت تھی کہ آپ حکم دینا چاہتے تھے. تو کوئی چیز جس کے حکم کا ارادہ نبی کرے وہ چیز کمتر ہوگی, وہ چیز کیا ہوگی, لیکن آپ ڈرے کہ نبھا نہیں پائیں گے اس لیے حکم نہیں دیا. لیکن تاکید سے اپنے آپ کیوں حکم دینے کا ارادہ کیا, حکم دینے سے نہیں کیونکہ دیا نہیں لیکن آپ نے ارادہ کیا اس کا, تو اس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ رات میں کئی مرتبہ باہر نکلے اور آپ نے آیات پڑھی, مسواک کی, وضو کیا اور گھر میں آئے اور نماز آپ نے پڑھی. اس حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم پڑتی ہیں؟ آپ کے سامنے حدیث ہے, پیج نمبر کتنے پہ, 3 5, پیج نمبر 5 پہ ایک حدیث ہے. اس سے کیا کیا باتیں ہم کو معلوم ہوئی؟ کوئی 3 باتیں بتائیے, ایسا آ سکتا ہے کچھ بھی. نمبر 1, بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. 2, تہجد, تہجد کے لیے, تہجد کے لیے جب اٹھتا ہے آدمی تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھے گا. کون سی آیتیں؟ وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع, ان فی خلق السماوات والارض, یہ ہے آخر تک. ہاں, اور مسواک وضو سے پہلے کرنا چاہیے. تو 3 باتیں, سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا چاہیے. کیا لازم ہے؟ تو کیا نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ نہیں. تو اس کا کیا حکم ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے کا؟ ایک آدمی بلا وجہ وضو کرے, کیا ہے واقعی عبادت ہے یا نہیں؟ بلا سبب وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وضو کیا ہے؟ اور نہیں ٹوٹی تو ایک آدمی بس وہاں بیٹھا رہتا ہے فارغ اوقات میں, وضو کرتا ہے, سوکھ گیا پھر وضو کرتا, پھر وضو سوکھ گیا پھر وضو کرتا, تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ ہاں, تو وضو کی ترغیب نہیں ہے؟ وضو کے بارے میں نہیں آیا حدیث میں کہ جب وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں؟ اچھا, میرا سوال کون دہرائے گا؟ سوال کیا تھا پہلے یہ بتائیے. میں نے پہلا سوال اس بارے میں کیا پوچھا تھا؟ نہیں یار, پہلا سوال میں نے کیا پوچھا؟ وضو کرنا. یہ تو بیچ میں آ کے پوچھا میں نے, بار بار اینڈ میں. وہ تو بلا سبب وضو کرنا کیسا ہے؟ مستحب ہے, کرے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر سے سوال دوہرا رہا میں. ایک آدمی باہر بیٹھا رہتا ہے, کوئی سبب نہیں ہے. سبب نہیں تو معلوم ہے آپ لوگ کس کو بولتے ہیں؟ سبب نہیں, وجہ نہیں کچھ, بیٹھا خالی وضو کرتا ہے, تھوڑی دیر پھر وضو کرتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, یہ کیسا ہے؟ مستحب ہے. اصول وہ تھا اور میں نے اس کو اگزامپل دیا, تو کیا یہ اس کا کرنا صحیح ہوگا؟ گناہ جھڑیں گے اس کے. نہیں, نہیں ٹوٹتا اس کا وضو, پھر نہیں کرتا, 5 5 10 10 منٹ سے کرتا, صحیح ہے؟ کیوں غلط ہے؟
دو بار کیا آپ نے, ایک رات کو دو بار وضو کیا,
لیکن آپ کا اپنا
قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت پڑھو واپس سے آپ لوگ. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب تم کیا کرو؟ اللہ نے ہم کو فی نفس ہی وضو کی ترغیب نہیں دی بلکہ کیا کہا؟ جب تم اس لیے قرآن کی تفسیر میں جو بھی تفسیر آپ دیکھیں گے, اذا قمتم الى الصلاه, یہ جو آیت ہے, یہ جو ٹکڑا ہے, اس کے معنی مفسرین نے کہے کہ اذا اردتم القيام للصلاه, کہ تمہارا ارادہ نماز کا ہو تو تم کیا کرو؟ وضو کرو. تو حدیث میں جہاں بھی سلف سے ہم کو ملتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے, وضو کیا نماز پڑھی, وضو کیا سلام کا جواب دیا, وضو کیا قرآن کی تلاوت نماز وغیرہ, اعمال کے لیے وضو کیا گیا ہے. صرف وضو نہیں کیا گیا ہے, خالی وضو کے لیے وضو نہیں کیا گیا ہے, بلکہ کیا کیا گیا؟ وضو کسی عبادت کی نیت سے آدمی کرتا ہے تو وہ مستحب ہے. بلا وجہ ایک آدمی صرف وضو کرتا ہے تو اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں ہے, اس کا ارادہ کسی نہ کسی عبادت کا ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ مجھ کو بار بار قرآن چھونا پڑتا ہے تو میں اس لیے باوضو رہوں. کوئی آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے, کوئی تلاوت کے لیے, کوئی یہاں تک کہ کیا سلام آدمی کرتا ہے اس کے لیے وضو کر سکتا ہے. دلیل کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مجھے بات پسند نہیں ہوئی یا مجھے بات بری لگی کہ میں اللہ کا نام بلا وضو لوں. بلا وضو لوں کیا مطلب اس سے نکلتا ہے؟ یعنی اللہ کا نام, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بلا وضو نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اگر کہتا ہے یہ جائز نہیں کہ آدمی بلا وضو اللہ کا ذکر کرے, غلط ہے. ہاں کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے اور آپ نے تلاوت کی. کوئی آدمی کہے نبی کے ساتھ خاص تھا تو ہم نے اصول الفقہ میں کیا دیکھا تھا؟ تخصیص کے لیے ہے کہ بھولے کہ یہ دوسرے ہیں, وہ لوگ گئے دوسرے آئے, ایسا تو نہیں. آپ لوگ اصول الفقہ میں تھے کیا؟ نہیں. اصول الفقہ ہوا ہے کورس, معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں. فقہ کے بعض اصول. کوئی آدمی کہتا ہے کہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, تو دیکھیے جب تک کہ وہ کورس آپ نہیں کریں گے تب تک کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں. کیا چل رہا ہے ان لوگوں کا تخصیص اور یہ وہ, اس کے لیے وہ درست سنیے, کیونکہ یہ ساری باتیں تبھی سمجھ میں آئیں گی جب وہ کورس آدمی نے اٹینڈ کیا ہو. کوئی غم نہیں اگر نہیں تھے اس کے اندر, اس کورس میں اگر نہیں تھے کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم وہ موجود ہے, وہ دروس اس کو آپ سنیے. واپس سے کورس وہ ابھی نہیں کر سکتے ہیں, لمبا کورس ہے بہت, تو اس کو آپ دروس اس کی سنیے تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے. تو کوئی آدمی کہتا ہے تخصیص ہے یہاں پہ تو صحیح ہے؟ نہیں. اسے کیا کہا جائے گا؟ تخصیص کی دلیل آپ دو. تخصیص کی دلیل آپ دو. اگر کوئی کہتا ہے, ابھی اس میں روایت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بات ہے تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا, تو اب اللہ کا نام لینے کے لیے ذکر ضروری ہے کہ نہیں, یہ وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ شریعت میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم کو اللہ کا نام لینے کے لیے ذکر ضروری ہے، بلکہ دین میں بتایا گیا وضو کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، یعنی فلاں اعمال کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن سارے اعمال کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لازم ہم پہ نہیں کیا گیا ہے. صحابہ ایک دوسرے سے مختلف حالات میں ملتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، جنابت کی حالت میں تھے، آپ فوراً نکل گئے وہاں سے، مسافہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا تو ملاقات ہوئی ہے آپ کی، لیکن پھر ہاتھ نہیں ملایا، صرف وہاں سے نکل گئے. اور ایسے آپس میں صحابہ کئی مرتبہ ملتے تھے ایک دوسرے سے، اور اس حالت میں ذکر کرتے تھے. نبی سے آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ انی کریہت ان اذکر اللہ تعالی علی الا علی طہر یا علی غیر طہارہ، اس طرح کے الفاظ جو بھی آئے ہیں، کہ میں اس بات کو، میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میں غیر طہارت پر اللہ کا ذکر کروں. تو کوئی سے یہ ثابت کرے کہ لازم ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ثابت وضو لازم ہے ذکر کے لیے؟ نہیں. تو اور کوئی دلیل سے آپ بتا سکتے ہیں کہ بلا وضو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے گا، یہ ہوئی پہلی. اور دوسری، تو وہ تو میں تو بول چکا ہوں نا، کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں. تو آپ عام لوگوں سے الگ تھے. تو آپ لوگوں کو کیسا پسند ہے پھر؟ تو جواز ہے کہ نہیں وضو کے بغیر ذکر کا؟ تلی کہاں ہے؟ کدھر؟ میں نے وہی کہا، نبی سے بتا سکتے کیا اس کو؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر آتے تو کیا کرتے؟ کون سی؟ غفران. تو یہ کیا ذکر نہیں ہے؟ دعا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے بھی تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ حالت تو اب ایسی نہیں جو نیند والی ہے کہ دل سوتا ہے نہیں، جاگتا ہے. اب تو استنجا تو یہ تو سب کے لیے ہے، کیونکہ غائط کا ہی لفظ اللہ نے وضو کے لیے ذکر کیا ہے. پیشاب پاخانہ تم جاؤ تو تم کو پھر وضو کرنا پڑے گا. اوجا احدکم یعنی من الغائط او لامستم النساء، اللہ نے کہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. وضو کے پہلے بھی بسم اللہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. آپ نے خود اس میں کہا کہ بسم اللہ شروع میں، جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو ہے نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بلا وضو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. وضو میں اگر کسی آدمی کی نیت نہ ہو وضو کی، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وضو ایک عمل ہے، عمل کے لیے نیت شرط ہے. تو بلا نیت کے عمل قبول؟ دلیل، تو انما الاعمال بالنیات سے یہ ثابت ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. وضو ایک شرعی عمل ہے. تو اس کے لیے نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات سے استدلال کیسا ہوگا اس کا؟ نیت نہیں تو عمل بھی. آگے کا ٹکڑا کیا ہے حدیث کا؟ وہ انما لکل امرئ ما نوى. ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو اگر اس نے وضو کی نیت کی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ وضو کا ثواب. اور اگر وضو کی نیت نہیں ہے تو اس کو ملے گا یعنی اس کا وضو نہیں ہے اس لیے کہ اس کی نیت نہیں ہے. تو آدمی وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو وضو کی نیت ہی نہیں تھی تو وضو پایا اس نے؟ نہیں پایا اس نے. تو اس کے لیے نیت کیا ہے؟ لازم ہے یا شرط ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا ہے. بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس نے قرآن کو چھوا نہیں اور اللہ کا ذکر وہ کر سکتا ہے. اور صحابہ سے ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا ہے. ایک صحابی باہر نکلے استنجا کے, اس سے غالباً سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے کسی نے کہا کہ وضو کیجئے ہم کو قرآن سنائیے. انہوں نے کہا میں قرآن کو چھو تھوڑی رہا ہوں جو وضو کروں. تو مطالبہ کس چیز کا تھا؟ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے, قرآن سنانے کا. اور انہوں نے کیا کہا؟ میں چھو نہیں رہا ہوں. یعنی کیا مطلب نکلا اس سے؟ بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں. اور بھی دلیلیں اس کی بہت ساری ہیں. تو ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے سلمان فارسی کی, اور انہوں نے آیت آگے وہی پڑھی, اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو وہی چھوتے ہیں جو کیا ہیں؟ مطہر ہیں. یعنی پاکی کی حالت میں ہی قرآن کو چھونا چاہیے. اگر کسی کے موبائل یا لیپ ٹاپ, لیپ ٹاپ تو نہیں کہیں گے آپ, جو بھی اسکرین اس کی ہوتی ہے اس پر قرآن ہے, بلا وضو اس کو نہیں چھونا چاہیے. اس لیے کہ وہ صفحہ قرآن کا صفحہ, یعنی وہ پیج کی طرح حکم اس کا ہوگا. سائیڈ میں آپ کہیں چھو سکتے, لیکن اس کو جہاں لکھا ہے آپ اس کو نہیں چھو سکتے, اس کو نہیں چھونا چاہیے. آڈیو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں؟ بلا شبہ سن سکتے ہیں. کوئی آدمی بغیر وضو کے قرآن سنتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ تو وہ ہے کیا وضو کی حالت میں؟ وہ حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ سو کے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, مطلب اگر وہ گناہ ہے یا غلط ہے, جائز نہیں, تو آپ نہیں پڑھتے ایسا. اور دوسری بات یہ کہ کیا آدمی پھر ایسا ایک دم ایسا رہنا پڑے گا اس کو جہاں بھی قرآن آیا ہو؟ مشکل ہو جائے گا. تو ایک آدمی مطلب ایسا نہیں کر سکتا ہے, بلا وضو قرآن سنا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ دلیل تو زمزم پانی, تو پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اچھا استدلال ہے. اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تم کو پانی نہ ملے تو تم کیا کرو؟ تو جس پر بھی پانی کا حکم لگے گا اسے کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اس کو الگ کرنے کی کوئی دلیل؟ کوئی بولے گا برتن کا بکٹ کا پانی نہیں کر سکتے, کوئی ندی کا نہیں, کوئی تالاب کا نہیں, کوئی سمندر کا نہیں. تو اس کے لیے کوئی فرق اللہ نے بتایا فلاں پانی اور فلاں پانی نہیں؟ نہیں بتایا اللہ تعالی نے, بلکہ اللہ نے پانی کو عموماً رکھا. تو جو بھی پانی ہے, اگر زمزم پانی ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں. زمزم پانی ہے, اس کی دلیل ہے, پانی کے حکم میں آتا ہے. تو آب تو عربی کا نہیں ہے, حدیث میں ہے ما زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی, زمزم کنواں ہے, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئے؟ ہاں ہاں, مطلب وہ جس چیز کے لیے پیا جائے جس نیت سے. تو حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ ماء زمزم, زمزم کا پانی, تو ماء زمزم کا لفظ ہے اس میں. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں لوگ. اس میں ناک میں پانی دینا اور کلی کرنا دونوں الگ الگ ہونا چاہیے یا ایک ہی چلو سے؟ دونوں میں سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلے کلی کریں گے اور پھر ناک میں. ہاں, کیونکہ ناک میں پہلے پانی دے کے کلی آپ کر سکتے نہیں کر سکتے, تو پہلے آپ کلی کریں گے اور ناک میں یعنی پانی لے لیا اور ناک میں ڈال دیا, اس کے بعد میں آپ نے دونوں بھی تھوک دیا. اچھا, ناک میں پانی لینے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استنشار, شاق, صحیح ہے, استنشاق. اور ناک صاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ناک جھاڑنا جس کو ہم کہیں گے, ناک سنکنا جس کو کہتے ہیں, استنثار. اور کلی مضمضہ, مضمضہ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے, انگلیوں کے خلال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ شرعی حکم کیا ہے؟ کیا مطلب یہ کہاں ہوتا ہے؟ واجب ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, جائز ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ کیوں واجب ہے؟ حدیث میں آیا, تو جو حدیث میں آیا وہ واجب ہو جاتا. تو پھر داڑھی کا خلال وہ حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ بھی واجب ہے. اور تہجد کی نماز وہ حدیث میں آئی ہے, وہ بھی واجب ہے. حدیث میں آنے سے کوئی چیز واجب ہو جاتی نہیں, پھر مستحب ہے, افضل ہے. کیوں افضل ہے اور مستحب واجب کیوں نہیں ہے؟ کیا کون سا؟ انگلیوں کا خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تو یہ بتائیے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں کیا ہے, حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ترغیب میں اور حکم میں فرق کیسے ہوگا یہ بتاؤ؟ تو اینڈ میں دونوں میں کرو آ رہا ہے. عربی میں تو امر ہے دونوں, اردو میں ہوا ہو کر لیا کرو اور کرو, کیا اور کرنے کے لیے کہا. الفاظ اس میں کیا ہیں؟ اگر کوئی مان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں اردو کے جملے کے حساب سے کر لیا کرو, تو کیا یہ حکم نہیں ہوگا؟ حکم کہتے کس کو ہیں؟ کرو, تو کر لیا کرو. امر عربی زبان میں امر کے صیغے سے کچھ کہا جائے وہ چیز حکم ہوتا ہے. تو حدیث میں خلال کا انگلیوں کے ہاتھ اور پاؤں کی کیا امر ہے؟ امر کا صیغہ عربی میں آیا ہے یا نہیں؟ اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک فخلل, امر ہے کہ نہیں ہے؟ خلال کر, اگر تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر, یا کر, دونوں ایک ہی بات ہے. ابھی اگر مان لیجئے گھر میں ہم کو بولے کھانا وقت پر کھایا کر, کھانا وقت پر کھا لیا کر, اس میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ نہیں پڑے گا کوئی فرق, یہ اردو کا انداز ہے. اگر کر لیا کر بھی اور کر دونوں بھی کیا ہوگا؟ دونوں بھی, دونوں میں فرق نہیں ہے, الفاظ میں کمی زیادتی ہے, لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں بھی کیا ہوتے ہیں؟ حکم ہی میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے خلال کیا ہوگا؟ داڑھی کا, داڑھی کا, سوال سن رہے نہیں غور سے, داڑھی کا خلال کیا ہوگا اور ہاتھ پاؤں کا خلال کیا ہوگا؟ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا ہوا؟ واجب. اور داڑھی کا مستحب. کیوں؟ کسی کی داڑھی نہیں رہی تو میں جس کی داڑھی ہے اس کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس کا ہاتھ نہیں تو اس کو کیا ہے؟ مطلب ہاتھ دھونا فرض ہی نہیں ہوگا اسلام میں بھائی. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہوا تو پھر ہاتھ دھونا کیا ہوا؟ فرض نہیں ہے. تو پھر کسی کے دونوں ہاتھ نہیں تو دونوں نہیں, کسی کے پاؤں نہیں تو اسلام میں کچھ بھی فرض نہیں ہے. اور اگر آدمی بولے گا پھر چہرہ کم سے کم, بولے مرا ہوا رہا تو وہ بھی نہیں. کسی کے پاس کوئی چیز کم ہے اس کی وجہ سے شرعی حکم بدلتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے رخصت ہوتی ہے. اگر پانی نہیں ملا تو وضو فرض ہے؟ نہیں, کیونکہ پانی نہیں ملا تو کسی حالت میں کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک شرعی حکم بدلتا ہے؟ نہیں. تو داڑھی کا خلال کیا ہے؟ کس کے لیے؟ جس کی داڑھی ہے تو خلال کیسا کریں گے؟ طریقہ کیا اس کا؟ نمبر ایک, پانی لے کر یہاں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں خلال کیا جائے گا. تو یہ داڑھی کا خلال ہے. تو یہ جو داڑھی نہیں ہے وہ آدمی اس سے محروم ہو جائے گا, اس چیز سے ثواب سے محروم ہو جائے گا, کیونکہ حدیث میں کہ اس کی داڑھی سے بھی جو قطرے ٹپکتے ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. تو داڑھی کا خلال مستحب ہے کیونکہ, اور سنت اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس کا امر نہیں ہے, حکم نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ نے کیا ہے. تو عملاً کیا ہے لیکن حکم اس کا نہیں ہے. روزے کی حالت میں کیا ناک میں پانی پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے؟ زیادہ اوپر تک نہیں. کیا حدیث ہے وہ؟ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, اور استنشاق اچھی طرح کر, مبالغہ اس میں کر, إِلَّا یہ کہ تو روزے سے ہو. تو روزے کے علاوہ حالتوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچانا پڑے گا. روزے میں کیوں نہیں؟ بہت تھکا ہوا ہوتا اس لیے. ناک سے پانی حلق میں جا سکتا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ روزہ میں جو منع چیز ہے اس کا ارتکاب ہو جائے گا. تو اس روایت سے کیا معلوم پڑتا ہے ہم کو؟ نمبر ایک, دین میں احتیاط, سد ذریعہ جس کو آپ کہتے ہیں, کہ ایک چیز اگر غالباً اس چیز کی طرف جو منع ہے لے جانے والی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. یہ اصول اس سے ملتا ہے کہ ایک چیز غالباً بہت ممکن ہے, چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ چیز اس طرف لے جائے گی جو کہ منع ہے, تو وہ چیز بھی کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اس کی دوسری کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اس پیڑ کے قریب مت جانا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے اور حوا سے کہا, کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھل اکلا. اللہ نے کہا جب انہوں نے کھایا تو ان کے لباس اتر گئے. تو اصل مسئلہ کھانے کا تھا لیکن اللہ نے منع کس سے کیا تھا؟ قریب مت جاؤ, کیونکہ قریب جائیں گے تو کھائیں گے اور کھائیں گے تو نقصان ہوگا. شریعت میں ہماری, یہ تو آدم علیہ السلام کا ہوا, ہماری شریعت میں کیا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے اس کی؟ ہاں, زنا کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, زنا کے قریب جانا کیا ہوا؟ غیر محرم کے ساتھ پردہ کرنا, ہاں, خلوت میں اکیلے میں ہونا. تو یہ اس سے بھی کیا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جب دو, ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں, تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ تو یہ خلوت ہے. خلوت کہاں تک جا سکتی ہے؟ زنا تک جا سکتی ہے. اور ویسے بھی بے پردگی بھی کیا ہے؟ زنا کے اسباب میں سے ہیں. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں نرمی سے بہت عورتوں کا لچک کے بات کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو یہ چیز ہم نے دیکھی. پھر چہرہ کتنے ہاتھ سے دھونا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں سے. روایت میں آتا ہے صحابی نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں سے دھویا. اگر ایک ہاتھ سے دھو لیتا ہے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ اگر ایک آدمی دھویا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وضو ہوا کہ نہیں؟ ہو جائے, مجبوری نہیں ہے اس کی, ایک ہاتھ سے دھویا اس نے, ہو جائے گا. اس لیے کہ مقصود چہرے کا دھونا ہے. دو ہاتھ سے اگر نہیں بھی دھوتا ہے, ایک ہاتھ سے دھوتا ہے, سب پانی ڈالا ایک ہاتھ سے اور دھویا ایک جگ سے, کبھی ہو سکتا ہے ایسا جب اس کے ہاتھ میں برتن ہے, گلاس کچھ بھی ہے, اس سے پانی ڈال رہا ہے اور دھو رہا ہے, اس طرح سے بوٹل ہے اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر سفر میں, تو وہ آدمی ایک ہاتھ سے بھی دھوئے تو اس کا چہرہ دھو لیا, اس نے مقصود حاصل ہو گیا اس کو. تو ضروری نہیں کہ دو ہاتھ سے دھوئے, لیکن جہاں ممکن ہے وہاں بہتر کیا ہے اس کے لیے, اس لیے کہ دونوں ہاتھ سے دھونے میں چہرہ دھونا زیادہ آسان ہے, اور اس میں دھونے کا یعنی آسانی سے پانی کم استعمال ہو گیا, زیادہ دو ہاتھ سے دھونے میں زیادہ استعمال ہوتا کہ ایک ہاتھ سے دھونے میں؟ دو ہاتھ میں زیادہ آتا کہ ایک ہاتھ میں زیادہ آتا پانی؟ تو زیادہ پانی کس میں استعمال ہوتا؟ کبھی دیکھے گا دھو کے دو ہاتھ سے ایک ہاتھ سے, زیادہ پانی کون سے اس میں جائے گا؟ ایک ہاتھ میں جائے گا. کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے ایسا کہ کتنی بار لے گا, دھوئے گا پھر ادھر دھوئے گا پھر ادھر دھوئے گا پھر ادھر دھوئے گا, تو ایک مرتبہ میں پورا چہرہ دھو لے گا. تو پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے جب آدمی دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوتا ہے. کیا پانی زیادہ استعمال کرنا اچھا ہے یا کم, اور صفائی زیادہ پانی میں ہوگی یا کم؟ پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے کم وضو کے لیے؟ لے رہے ہیں ہم پانی, کیا کیا مقدار آئی ہے حدیث میں؟ مد, ایک مد. تو مد کتنا ہوتا ہے؟ اتنا دونوں ہاتھوں میں جو آ جائے. تقریباً کتنا ہوتا ہے وہ کلو گرام میں؟ 700 گرام کے آس پاس آتا ہے, 500 سے 700 گرام کے آس پاس آتا ہے. تو تھوڑے پانی میں وضو کر لینا چاہیے, ایک آدمی زیادہ پانی میں وضو نہ کرے, یعنی کم سے کم جو ایک مرتبہ کا وضو ہے اتنے پانی میں ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. ایک آدمی اگر نل کھول کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے, پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. واش بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں. ہاں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ احتیاط کیا کریں گے وہاں پہ؟ تاکہ کپڑے نجس نہیں ہوں, یعنی وضو کے پانی سے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ نجس ہو جاتے ہیں. پھر واش بیسن جو اوپر ہوتا ہے, ہاں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اگر وہ صاف ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر اڑتا بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ. ہاں ٹوائلٹ کا مسئلہ الگ ہے, لیکن واش بیسن میں اگر پانی اڑتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے نا, جیسا پوچھو ویسا جواب. کیا مسئلہ ہے؟ کیا ناممکن ہے؟ ممکن ہے کہ اس کے پانی سے اڑنے سے بچنا؟ واش بیسن کا پانی اڑے گا نہیں, اڑتا ہے. آپ کلرڈ پانی ڈال کے دیکھو کتنے چھینٹے آپ کے اوپر رہیں گے, پانی اڑتا ہے وہ, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ صاف ہے. تو ویسے ہی جیسے زمین پر اگر پانی اڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر زمین نجس نہیں ہے, نجاست اس میں ہے تو اڑتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر صاف زمین ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی کو واقعی پانی کی جگہ ایسی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا, لیکن افضل کیا ہے؟ بیٹھ کر. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, عام طور سے امت, پوری امت بیٹھ کے ہی وضو کرتی آئی ہے. کمپنی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹوائلٹ سے جو آتے ہیں وہ واش بیسن ہی میں ہاتھ دھوتے ہیں, اور الگ سے کوئی وضو کے لیے جگہ ہوتی نہیں, تو ہم اگر واقعی ہم کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے, پہلے اچھے سے پانی یہ کر لیں اس کے بعد دھوئے, اور ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ پانی چونکہ بہتا رہتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہتے ہیں تو پانی بہ جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ چھینٹے اڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ کلین ہوتا ہے پانی, اس میں کیا ہو جاتا ہے, بہ جاتا, رکتا نہیں. پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے کریں گے بتائیے, کون بتائے گا؟ چھوٹی انگلی سے اس سے خلال انگلیوں کا کیا جائے گا, دائیں طرف سے لے کے بائیں طرف تک. کیوں ایسا؟ یعنی دو دلیلوں کی وجہ سے, ایک مجمل دلیل ہے ایک مفصل دلیل ہے. ایک تو صاف ستھری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا, تو یہ ایک دلیل مل گئی. اب پہلے کون سے پاؤں کا کریں گے, اس کے لیے دلیل ہے, ایک عمومی دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اور لباس وغیرہ میں کیا کرتے تھے, دائیں کو مقدم رکھتے تھے, تو ہم دائیں پاؤں سے شروع کریں گے ایک عمومی دلیل کی وجہ سے. سمجھ میں آئے؟ عمومی دلیل کی وجہ سے کیا جائے گا. پھر سر کا مساح کتنی بار ہے, غالب روایتیں کتنی ہیں, ایک مرتبہ افضل ہی ہے, لیکن کوئی آدمی اگر تین بار کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے بعض علماء نے, شیخ الالبانی وغیرہ نے بھی استدلال کیا کہ کر سکتے ہیں, امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں. تو مسح کی کیفیت کیسی ہوگی, کیسا کریں گے مسح؟ یہاں سے شروع کریں گے. کیا یہاں پیشانی پہ کریں گے مسح؟ یہاں سے نہیں, بال جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح شروع کریں گے. کہاں تک جائیں گے, گدی یا گدی؟ ہاں, اور وہاں سے کہاں جائیں گے, گرگو, واپس آگے آئیں گے جہاں سے شروع کیا واپس. یا ایسا بھی کر سکتے ہیں, کنپٹی کا بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو شروع اور واپس لوٹ کے جہاں سے شروع کیا تو وہیں لوٹیں گے. گردن کا مسح کتنی بار کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ثابت نہیں ہے. تو گلے کا ثابت ہے یا گردن کا؟ گلا اور گردن میں فرق کیا ہے؟ گلا گلا آگے ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کی طرف گلا اور پیچھے کی طرف گردن. چلیے, تو ذبح کرتے ہیں ہم لوگ یہاں, اس کو عام طور سے اس کو حلق کے نیچے کا حصہ ہے, یہ گلا استعمال ہوتا ہے اردو میں, اور یہ کیا ہے, اس کو گردن کہتے ہیں. تو آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی آدمی سامنے سے پکڑ لے تو کیا پکڑا کہیں گے اس کو, اور پیچھے سے پکڑا تو, یاد رہے گئے؟ ہاں, تو گردن اور گلا دونوں میں سے کس کا مسا ہے؟ دونوں کا بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کانوں کا مسا, اس کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے لے کے پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد, ہاں, کیا اس کے لیے نیا پانی لیا جائے گا؟ نہیں نا, نہیں لیا جائے گا, یا نہیں لیے تو بھی چلتا, نیا پانی لینا ضروری ہے اس کے لیے, اور لیا تو جائز ہے, جائز ہے لینا نیا پانی, جائز ہے. دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جو آپ کے اعضاء میں تری تھی آپ نے اسی سے مسا کیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا پانی آدمی اس کے لیے. ٹھیک ہے, کیسے کرے گا مسا؟ اگر ایک آدمی ایسا کرتا ہے پھر ایسا کرتا ہے تو مناسب ہے؟ نہیں, ایک ساتھ. روایت کیا ہے بتائیے, تو آپ نے دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا الگ الگ, پہلے دائیں کا پھر بائیں کا؟ نہیں. روایت کیا بتا رہی ہے؟ دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے، لہذا دونوں کا مسا ایک ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پاؤں بے گنتی دھوئے، حضرت معاویہ کی روایت میں ہے، تو کتنی مرتبہ دھو سکتے ہیں پاؤں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی گنتی ہے اس کی؟ تین سے زیادہ دھو سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو بے گنتی دھوئے کا کیا مطلب ہے؟ تین سے کم عدد میں کوئی عدد کی پابندی نہیں کی، لیکن تین سے زیادہ دھونا صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں، جائز نہیں یا چلتا ہے؟ جائز نہیں. کیوں؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اساء وظلم وتعدى، کہ اس نے برا کیا، ظلم کیا، حد پار کی، اس نے زیادتی کی، اس نے تو اس کو ظلم قرار دیا. تو جائز چیز ظلم ہوتی ہے؟ نہیں ہے. اسا برا کہا اس نے، اور تعدا کہا اس نے، حد پار کر دی، تو تین سے زیادہ اعضا کو دھونا صحیح نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو کنٹینیوس دھو رہا ہے تو کتنی مرتبہ شمار ہوگا؟ ہو ایک مرتبہ، تو ایک مرتبہ دھویا اس نے، تین مرتبہ شمار نہیں ہوگا. ہو تو ایک آدمی اگر نل سے دھو رہا ہے، اگر کھول کے بیٹھا ہے نل اور پانی بہ رہا ہے تو یہ صحیح ہے اس کے لیے. تو اگرچہ اس نے ایک مرتبہ دھویا، لیکن کتنا دھویا؟ بہت دھویا. تو اتنا زیادہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. نہیں، ویسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تین مرتبہ کیسے گنے گا؟ پورا آدمی پاؤں دھوئے، پھر پورا دھوئے، پھر پورا دھوئے، تو یہ تین اس طرح سے ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بار ہاتھ پھر آگے سے، ایک بار نیچے سے، ایک بار دائیں بائیں، ویسا نہیں. انگنت مرتبہ دھویا، یعنی تین کے قاعدے کی پابندی نہیں کی. کیونکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فقط اسا اور ظلم وتعدى، اس نے برا کیا جس نے تین سے زیادہ مرتبہ دھویا، تو اس سے اس کو جوڑا جائے گا اور اس کے معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ آپ نے، انہوں نے یعنی تین کی پابندی نہیں کی کہ تین اور تین، تین دو ایک دو، اس طرح سے جو بھی تھا اس طرح سے انہوں نے دھویا. تین سے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ تین سے اوپر جانا کیا ہے؟ منع ہے. تین سے اوپر جانا منع ہے. وضو ایک ایک مرتبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اعضا کو ایک مرتبہ دھونا، تمام اعضا کا ایک ایک مرتبہ دھونا، اسی طرح سے دو اور تین مرتبہ کا ہے. پھر جوربین خفین دونوں میں کیا فرق ہے؟ خفین یعنی چمڑے کے موزے، اور جوربین یعنی کپڑے کے موزے. دونوں پر مسا ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی باوضو اس پہ مسا کرے یا بے وضو مسا کرے؟ باوضو کیسا کریں گے؟ بے وضو کرنا پڑے گا. یہ اعتراض صحیح ہے؟ کیوں غلط ہے؟ یعنی ایک آدمی وضو کر لے، پھر پہنے اور مسا کرے، ایسا کرے؟ ہاں، یعنی پہلی مرتبہ جب ایک آدمی موزے پہن رہا ہے، وہ پورا وضو کرے گا تو پاؤں دھوئے گا اس میں؟ دھوئے گا. ہو گیا اس کا پورا وضو. اب کیا کرے گا؟ وضو ٹوٹنے کے بعد؟ نہیں، وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہن لے گا. اب اس کے بعد اگر وضو اس کا ٹوٹ گیا تو کیا کرے گا؟ اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مسا کر لے تو کافی ہے. باقی چہرہ وغیرہ دھونے کی ضرورت ہے اس کو؟ کوئی آدمی سمجھے گا کہ بعد میں صرف مزہ کر سکتا ہے موزے کے اوپر، تو اتنا شارٹ کٹ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. باقی سب کرے گا وہ، لیکن پاؤں دھونے کی بجائے کیا کرے گا؟ صرف اس پر. کون سے، دائیں یا بائیں پاؤں پر؟ دونوں پر، دونوں کا مزہ کرے گا. اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو اب موزوں پر مزہ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہے، جیسا آدمی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. مقیم اور مسافر کے لیے کیا حد ہے معلوم ہے کسی کو؟ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے یعنی اگر کسی نے فجر میں وضو کر کے موزے پہن لیے تو کب تک کر سکتا ہے وہ؟ اگلی فجر کا وقت آنے تک مقیم، اور مسافر ایک دن، دوسری فجر، تیسری فجر، تیسری فجر کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو وضو کرنا پڑے گا، موزے اتارنے پڑیں گے. تو اس طرح سے تین دن کا چکر اس کے لیے ہے، وہ تین دن رات موزے پہنا رہ سکتا ہے. مان لیجئے اس نے موزے پہن کے وضو وغیرہ کیا تھا، اب اس کو استنجا کی حالت پیش آ گئی، اب وضو کر رہا ہے، ایسا ہی نہیں ٹوٹا ہوا نکلے، ایسا نہیں، استنجا اس کو کرنا پڑا، اب جا کے اس کو وضو کرنا پڑ رہا تھا، اب وہ موزے پہنے ہوئے مسا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، وضو کیسا بھی ٹوٹا اس کا مسا کر سکتا ہے. اور اگر مان لیجئے اس کو غسل کی حاجت پیش آئی تو اب کیا کرے گا؟ وہ پورا غسل کر کے موزے میں مسا کر سکتا ہے؟ اب کیا کرے گا؟ غسل کے لیے اس کو موزے اتارنے پڑیں گے. اب اس کے لیے پورا غسل ہے، اب وہ مسا ختم ہو گیا اس کا. تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اس میں کچھ اور بچ گیا ہے؟ اس کو اچھے سے آپ پڑھ لیں، اور اس میں جو بھی معاملات ہیں، پرچہ آپ کا ٹھیک ہے، تاریخ آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے اتنا وقت مل جائے گا آپ کو، 22 نومبر. بہت ڈیلے ہوگا، ایک ہفتہ پہلے کر دوں اس کو، 15 نومبر. نہیں، اس کو چھٹی دیں گے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد ہی اس کو کریں گے. یہ ایگزام ہونے کے بعد اگلا کورس شروع ہوگا، اس کے نوٹس وغیرہ کا بھی کام ہوتا ہے، تو اگلے اس کو شروع ہوگا انشاءاللہ. تو ہم لوگ اس کو 15 کر دیتے ہیں انشاءاللہ، 22 کا کورس آپ کا 15 کو جائے گا. ٹھیک، ازار پر پانی چھڑکنے کا مطلب ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اندر پانی ڈال دیں، لیکن میں نے جہاں تک کہ پڑھا ہوں وہ یہ کہ پانی لے کر آدمی اس جگہ چھڑک دے جہاں پر، یعنی شرمگاہ کی جگہ پر، کپڑے پر چھڑک دے، لنگی ہے یا پجامہ ہے وہاں پر، جبہ ہے. بعض علماء کا فتویٰ ہے اس طرح سے کہ بلا وضو ایک آدمی قرآن کو چھو سکتا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے. مرجوح کس کو کہتے ہیں؟ مرجوح، راجح اور مرجوح. راجح زیادہ صحیح لگتا ہے، جس کو ترجیح دی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ راجح ہے. جس پر ترجیح دی گئی ہو وہ کیا ہے؟ مرجوح ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ فلاں کو یہ انعام دینا چاہیے، پھر آپ کو لگا نہیں اس کی بجائے اس کو دینا چاہیے، تو ان میں آپ نے کیا دی؟ ترجیح دی، اس کی بجائے اس کو ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کو اس پر ترجیح دی، ترجیح. تو جس کو ترجیح دی، جس کو ملا، وہ کیا ہو گیا؟ راجے ہو گیا. اور یہ راجے نہیں، راجے صاحب والے مراٹھی کا راجے، وہ نہیں، راجح، راجح سے ہے، ترجیح سے ہے. تو راجے جس کو ترجیح دی جائے، تو جس کو چنا جائے وہ کیا ہو گیا؟ راجہ. اور دوسرا والا کیا بچ گیا؟ وہ مرجوح. جیسے ہم یہ کہیں کہ علماء میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، نماز میں سینے پہ باندھے جائیں یا ناف کے نیچے باندھا جائے، تو ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ کہاں باندھا جائے. تو ایسا معاملہ جہاں اختلاف ہوتا ہے، دو میں سے ایک کو ترجیح دی جاتی دلائل کی بنیاد پر. کبھی ایک دم ہلکا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بہت غور کر کے ترجیح دی جاتی ہے. دلائل بعض اوقات دونوں طرف بھی ہوتے ہیں، پھر ایک عالم کیا کرتا ہے، اس کو یہ زیادہ پاورفل دکھائی دیتا ہے، تو جو پاورفل دکھائی دیتا ہے اس کے نزدیک کیا ہے؟ وہ راجح ہے. یاد رہے گا، یہ اس کو راجح کہتے ہیں. لا تمسه لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه بعض علماء نے کہا ہے کیونکہ عربی زبان میں ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات خبر امر کے معنی میں ہوتی ہے, تو کتاب اللہ علیکم, یا اس طرح سے بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. کبھی کبھی خبر بھی امر کے معنی میں ہوتی ہے, خبر بھی امر کے معنی میں ہو سکتی ہے. لا يمسه الا المطهرون, یہاں پر یہ خبر ہی ہے, اور اس سے سلف نے لیا ہے, بعض سلف نے, کہ اس میں امر کے معنی بھی انہوں نے لیے ہیں. لا يمسه الا المطهرون, کہ اس کو جیسے فرشتے چھوتے ہیں پاک ہی ہوتے ہیں, اسی طرح سے انسانوں میں بھی ایسی حالت میں نہ چھوئیں جس میں وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے. داڑھی کے اندر ایک مد کا, داڑھی کے لیے چلو چلو مد ہے چلو, تو یہ ایسا ڈاڑھی ایک مطلب. ٹھیک ہے, میں سمجھتا آج کے لیے کافی ہے. تو ہماری ابھی چھٹی رہے گی دروس کی, اور ہمارا اگلا درس کب ہوگا, اگلا امتحان کب ہوگا؟ 15 نومبر. اس کے لیے کون کون امتحان میں شریک ہونا چاہتا ہے ذرا ہم اس کو دیکھنے تو دو. سب لوگ ہیں, آپ لوگ سب لوگ ہیں امتحان کے لیے؟ نمبر کس کے پاس ہیں؟ ان کے پاس ہیں. تو ٹھیک ہے, اردو ہندی اور انگلش, اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا کورس, اس کے آگے اس کا اعلان ہوگا کہ وہ کب سے شروع ہونے والا ہے, اور اس کے بعد کے کورسز انشاءاللہ, ایک اس کے بعد نماز کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے دوسرے کورس آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم کریں گے, جیسے القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی العلیا وصفاتہ الحسنی. تو یہ جو کتاب ہے اس کا ہو سکتا ہے درس ہمارا ہو, کہ اسماء و صفات کے کیا قواعد ہیں, یا کتاب و توحید, یا اور بھی چیزیں اس میں عمدۃ الاحکام وغیرہ. وضو کے پہلے بسم اللہ کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے.